سورہ مائدہ چھٹا پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
اے ایمان والو، عہد و پیمان پورا کیا کرو، تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آئندہ تمہیں بتا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال تصور نہ کرو، بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں. ہاں، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام جانے سے روکا تھا کہیں ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی ان پر زیادتیاں کرنے لگو. اور یاد رکھو، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر اور چھوٹ کھا کر بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے. یہ سب فسق ہے. آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس تم ان کافروں سے نہیں مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. پس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور وہ شکار بھی جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے اور انہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس کے مطابق تم نے انہیں سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑیں اسے کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال کیا ہے. اور پاک دامن مومنہ عورتیں نیز جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال کی گئیں، بشرط یہ کہ ان کا مہر دے دو اور ان کی عفت کے محافظ بنو، چوری چھپے آشنائیاں یا بدکاری نہ کرو، اور جو کوئی ایمان سے منکر ہو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فاتقوا الله إن اللہ علیم بذات الصدور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، نیز اپنے سروں کا اور ٹخنوں کا پاؤں کا مسح کرو، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہم بستری کی ہو پھر تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، یا پھر اس سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، شاید تم شکر کرو اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس عہد و پیمان کو بھی جو اللہ نے تم سے لے رکھا ہے، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہارے بے انصافی کا سبب نہ بنے، ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کی قریب ترین ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ کا یہ احسان یاد رکھو کہ جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے تمہاری طرف بڑھنے والے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نقیبوں کا تقرر کیا اور اللہ نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو تو میں تمہارے گناہوں کو تم سے ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پھر اس کے بعد تم میں سے جس کسی نے بھی کفر اختیار کیا بالتحقیق وہ راہ راست سے بھٹک گیا، پس ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ لوگ کتاب خدا کے کلمات کو اپنی جگہ سے الٹ پھیر کر دیتے تھے اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے، اور آئے دن ان کی کسی خیانت پر آپ آگاہ ہو رہے ہیں، البتہ ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور معاف کر دیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، پس انہوں نے بھی اس نصیحت کا ایک حصہ فراموش کر دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی، اور جو کچھ وہ کرتے رہیں گے اللہ عنقریب انہیں جتا دے گا۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب خدا کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جن پر تم پردہ ڈالتے رہے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، بالتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بالتحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم ہی خدا ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ مسیح بن مریم ان کی امال اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کر دینا چاہیے تو اس کے آگے کس کا بس چل سکتا ہے، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے بشر ہو، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمانوں زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان موجود ہے سب پر اللہ کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول بیان احکام کے لیے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، بس اب تمہارے پاس وہ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا آ گیا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين الجبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
اپنی قوم سے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عنایت کی ہے اور اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے تمہیں بادشاہ بنا دیا تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے عالمین میں کسی کو نہیں دیا اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ خسارے میں رہو گے وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو ایک طاقتور قوم آباد ہے اور وہ جب تک اس زمین سے نہ نکل جائے ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے خوف خدا رکھنے والوں میں سے دو اشخاص جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہنے لگے دروازے کی طرف ان پر حملہ کر دو بس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو فتح یقیناً تمہاری ہی ہوگی اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے آپ اور آپ کے پروردگار جا کر جنگ کریں ہم یہیں بیٹھے رہیں گے موسیٰ نے کہا پروردگارہ میرے اختیار میں میری اپنی ذات اور میرے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے لہٰذا تو ہم میں سے اور اس فاسق قوم میں جدائی ڈال دے اللہ نے فرمایا وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام رہے گا وہ زمین میں سرگرداں پھریں گے لہٰذا آپ اس فاسق قوم کے بارے میں افسوس نہ کیجئے اور آپ نے انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی رکھنے والوں سے قبول فرماتا ہے
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وابيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به. سوره مائده. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے آخری سوروں میں سے ہے. اس سورے کے جو یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کے کچھ نکات تفسیر نور میں شیخ محسن قرائتی کی جو تفسیر ہے اس کے کچھ نکات بیان کرنے آپ کے سامنے. 120 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے اور اس کا نام مائدہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک آیت جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما, جس دن تو مائدہ نازل کرے اس دن کو عید کا دن قرار دے دے. اس اعتبار سے اس سورہ کا نام مائدہ ہے. سب سے پہلا پیغام جو ہے, چونکہ ترجمہ بھی ہو گیا اور تلاوت بھی ہو گئی تو نہ ترجمے کا اب محل ہے نہ تلاوت کا, سب سے پہلا پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو, اپنے عہد کو پورا کرو. جو اللہ سے کیا گیا عہد ہے اس کو بھی پورا کرو, جو بندوں سے کیا گیا عہد ہے اس کو بھی پورا کرو. اور تفسیر میزان میں آقا طباطبائی نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ تفسیر کی روش میں پیغمبر اکرم کی ان عہد و پیمان کی کیفیات اور روایات کو بیان نہیں کیا جا سکتا تفصیل کے ساتھ جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمائیں, ورنہ انسان اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ لے تو کسی بھی شکل میں اپنے برادران ایمانی کے ساتھ عہد و پیمان کو نہ توڑے. جبکہ یہ عہد و پیمان اگر غیر مسلم کے ساتھ, مشرق کے ساتھ, کافر کے ساتھ کیا گیا ہو تو بھی اس کی پاسداری ضروری ہے. اس کے بعد تمہارے لیے جو حلال کیے گئے ہیں, چوپائے, اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے, اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. حلال اور حرام کا جو فلسفہ ہے کہ کچھ چیزیں کیوں حلال ہیں کچھ چیزیں کیوں حرام ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس جسم کے اعتبار سے اس کی جو کیمسٹری ہے اس میں پروردگار عالم کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون سی چیزیں ہماری روح کے لیے, ہمارے نفس کے لیے, ہمارے جسم کے لیے بہتر ہیں. جن چیزوں کی مناسبت ہوتی ہے ہمارے جسم کے ساتھ, ہماری روح نفس کے ساتھ, وہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. جن چیزوں کی مناسبت نہیں ہیں وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں. اب اس میں بعض مرتبہ یعنی ایک تو دین اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں جو چیزیں جائز ہیں, ایک چیز حلال ہے ایک چیز طیب ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہو وہ طیب بھی ہو, کیونکہ ایک دوائی پیتا ہے انسان وہ صحیح ہے حلال ہے, لیکن وہ اپنے نفس کے لیے اور اپنی طبیعت کے لیے کراہت رکھتی ہے, اس کی کڑواہٹ. لیکن طیب وہ چیز ہے کہ جو نفس اور روح اور انسان کی جسم دونوں کے لیے پاک و پاکیزہ ہو. اب بہت سارے ادیان میں جیسے جانور کا گوشت ہندوؤں کے ہاں مخصوص طریقے سے کھانے کو وہ جائز نہیں سمجھتے, جبکہ ابھی کچھ میسیجز وغیرہ چل رہے ہیں کہ سب سے بڑے جو ایکسپورٹر ہیں گائے کے گوشت کے وہ ہندو ہیں, ان کی کمپنیاں ہیں, لیکن وہ اپنے ہاں اگر کوئی گائے کو ذبح کر دے تو اس کے قتل کو جائز سمجھنے لگتے ہیں, جبکہ پوری دنیا میں گائے کے گوشت کو وہ سپلائی کر رہی ہیں ان کی کمپنیاں. تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بعض ادیان میں یا بعض قوموں میں خنزیر کا گوشت جو آگے آیتیں آ رہی ہیں وہ جائز سمجھ رہے ہیں, یا بعض قوموں میں جیسے چائنیز ہیں ان کے ہاں کسی بھی قسم کا گوشت ہو, چاہے چوہا ہو, چھپکلی ہو, کیکڑا ہو, جو بھی جانور ہو حشرات الارض میں سے, سانپ ہو, وہ اس کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی وہ تمام چیزیں, وہ تمام جانور کہ جو انسان کی طبیعت کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں. ہم اپنی طبیعت کو اتنا نہیں جانتے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا وہ ہماری کیمسٹری سے واقف ہے, اس لیے وہ تمام چیزیں کہ جو بعض ادیان میں ہم یہ کہیں کہ ایک ایسی مطلق چیز ہے کہ جو سب ادیان میں پائی جاتی, ایسا نہیں ہے, بلکہ بعض لوگوں نے اسے اپنی اپنی صورتوں کے حساب سے جائز قرار دے رکھا ہے. بعض لوگ خنزیر کے گوشت کو بہت ذوق و شوق سے استعمال کر رہے ہیں, لیکن بعد میں جو ریسرچ ہے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ انسان کے بدن میں جا کر ایسا گوشت کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے, یا اس کے نفس میں جا کر ایسی خرابیوں کا باعث بنتا ہے کہ اس کے اندر خود بخود ایک جنسی بیراروی پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر کچھ مخصوص قسم کی خباستیں پیدا ہوتی ہیں یا اس کے نفس یا اس کی روح کے اندر ایک ایسی سختی پیدا ہو جاتی ہے بعض حرام چیزوں کو کھانے کی وجہ سے یا استعمال کرنے کی وجہ سے کہ اس سے کوئی بھی برے سے برا کام کروایا جا سکتا ہے. اس لیے جو اس کا ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے علماء کی طرف سے وہ یہ کہ جو خدا نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ اس سبب سے ہے کہ انسان کے جسم، اس کی روح، اس کے نفس کے اعتبار سے ہمانگی پائی جاتی ہے، اور جسے حرام قرار دیا اس میں نہ ہمواری اور نہ ہمانگی پائی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری آیت جو ہے اس میں دیکھو شاعر اللہ جو ہیں ان کی مخالفت نہ کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اب شاعر اللہ اس پر مجلس سے پڑھی جاتی ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کے عنوان سے، اور وہ مجلس کا عنوان چونکہ الگ ہوتا ہے، یہ تفسیر قرآن کے درس میں جس حد تک گفتگو ہو سکتی ہے. صفا و مروہ شاعر اللہ ہے، شاعر معنی شعیرہ معنی نشانی، صفا و مروہ اللہ کی نشانی، جو جانور ہے قربانی کا وہ اللہ کی نشانی، جو مراسم حج ہیں وہ اللہ کی نشانی. وہ کس اعتبار سے اللہ کی نشانی بن رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے کچھ انبیاء نے ایک ایسا کام کیا، یعنی ظاہر منزل نہیں ہے، خانہ کعبہ منزل نہیں ہے، لیکن نشان منزل کا ایک پتہ ملتا ہے اس مقام پر جا کر کہ جہاں اللہ کے دو نمائندے، دو نبیوں نے ایسا کام کر کے دکھایا کہ اللہ کے لیے ایسا کام کوئی کر نہیں سکا. تو یہاں پر جو اس سے مجالس میں ایک نکات پیدا کیے جاتے ہیں علماء و ذاکرین کی طرف سے، وہ تفسیر کی روش میں نہیں آتے، لیکن احتمالی طور پر بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خواب دیکھنے کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں، صفا و مروہ اور اس کے بعد جناب ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی، یہ سب شاعر اللہ میں شامل ہو سکتی ہیں، تو جو اس خواب کی حقیقت بنے گا، سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے متعلق جتنی بھی کربلا کی چیزیں ہیں، وہ کیوں شاعر اللہ میں شامل نہیں ہو سکتی؟ اب یہاں پر شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے، ایک تعظیم ہے اور اس کے بعد ایک عبادت ہے. ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ کس حد تک تعظیم ہے، کس حد تک عبادت ہے. برادران اسلامی کے بعض فرقوں میں تعظیم کی ایک مخصوص حد کو وہ شرک سمجھتے ہیں، یا توسل کو بھی وہ شرک سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں. عبادت تو بالاتفاق مسلمین غیر خدا کی حرام ہے. اب اس میں جو اختلاف ہے وہ یہ کہ وہ عبادت ہے یا نہیں ہے، تعظیم ہے، اور تعظیم کہاں سے عبادت میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کا فیصلہ کرنا خود انسان کی اپنی نیت اور اپنے دل کی کیفیت پر موقوف ہے. مثلا اللہ کی بارگاہ میں خضوع خشوع اختیار کرو، نماز کی حالت میں دل کے ساتھ اور اپنے اعضاء جسمانی کے ساتھ، اعضاء جوارح کے ساتھ جھک جاؤ. اب یہی لفظ جو ہے خضوع کا اور خشوع کا، یہی لفظ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے ماں باپ کی عظمت کے لیے بیان کیا ہے. وہ جو تفصیلی آیت ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں جو لفظ آتا ہے کہ اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دو، تو وہاں جو عاجزی کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں وہ جھکانا کچھ اور معنوں میں ہے، خدا کے سامنے جھکانا. لفظ تو ایک ہی ہے، لفظ کے معنی کے اعتبار سے فرق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے تعظیم، جب خدا نے یہ خود حکم دے دیا کہ دلوں کی تعظیم، شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے، اور ان چیزوں کی تعظیم کرو جو شاعر اللہ ہیں، تو ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ یہ شاعر اللہ ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم، اللہ کی بندگی ہرگز نہیں ہو رہی. لیکن آپ خود اس بات کا تصور کر لیجئے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ حجر اسماعیل، اس کے اندر انبیاء کی قبریں ہیں، اس میں جناب اسماعیل نے اپنی والدہ ہاجرہ کو دفن کیا ہے، اس کا بھی طواف ہو رہا ہے. جناب ابراہیم کے پیر، جس پیر کے نشان جس پتھر پر ہیں، اس پتھر کے سامنے خدا کا حکم ہے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، یعنی اس کے سامنے منہ کر کے دو رکعت نماز طواف ادا کی جاتی ہے. تو ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تعظیم ہو رہی ہے، یہ عبادت اس ہستی کی نہیں ہو رہی کہ جس کے پیر کے نشان اس پتھر پر ہیں، اس کے عمل کی تاسی ہو رہی ہے. بس یہاں سے لائن ڈرا ہوتی ہے کہ کسی کے عمل کی تاسی پروردگار عالم کو اتنی محبوب ہے کہ اس کے عمل کی تاسی کرنے کو اپنی عبادت بنا دیتا ہے. تو یہاں پر خود بخود ایک انسان اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے کہ کہاں سے تعظیم ختم ہو جاتی ہے، کہاں سے اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کے سامنے بات ہوئی ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن ہم اگر پاک نائٹ کلینک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ملتی ہے. بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں بھی وعیدہ مریض تو فاوا یشفین، جب میں مریض پڑھتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، شہد بھی شفا دیتا ہے، خدا کہہ رہا ہے، قرآن بھی شفا دیتا ہے اور اللہ بھی شفا دیتا ہے. ان تینوں چیزوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہیں کرتا ہے کوئی بھی انسان، سمجھتا ہے کہ شہد بھی اللہ کی طرف سے شفا دیتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے شفا دیتا ہے، حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات میں اگر کسی میں اثر، کوئی چیز کسی نے اگر کر کے دکھائی ہے یا کوئی طاقت کسی میں پائی جاتی ہے اور وہ طاقت خود وہ صاحب طاقت خدا کی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنی ذاتی چیز بیان نہیں کرتا، اور ہم اس کو اگر اپنی تمسک یا توسل کا وسیلہ بنا کر اس سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں تو ہرگز معبود ہونے کے معنوں میں نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نمائندہ ہونے کے معنوں میں کرتے ہیں، تو اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کہاں سے تعظیم کی حد میں ہم اسے معبود سمجھ کر نہیں پکار رہے بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر پکار رہے ہیں، اور کہاں سے آگے اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کی ابتدا اس کی انتہا ہے جس کی ہمیں معلوم اور پورے طریقے سے اس کی کیفیات کا علم نہیں ہے۔ اب یہاں پر کچھ مہینے حرمت والے ہیں، اب وہ مہینے آپ کے علم میں رجب، ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، محرم، اور وہ قربانی کے جانور جن کے گلے میں پٹا نہ ڈالا گیا ہو، اور وہ قربانی کے جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہو، اور وہ تمام زائرین عمرہ و حج کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں اس نیت کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے، وہ ان سب کا احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اب اس میں خود اس بات سے آپ اپنے ذہن کو متوجہ کر لیجئے اس بات کی طرف کہ دیکھیے 6 ہجری میں پیغمبر اکرم نے جب حج کے لیے ارادہ کیا تھا عمرے کے لیے، تو اس وقت صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، 1500-1700 مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود مزاحم ہو گئے تھے بیچ میں، اور پیغمبر نے اپنے عمرے کو ختم کر دیا تھا اور وہیں پر اپنے سر کو منڈوا کر واپسی اختیار کی تھی، اور بہت مسلمانوں کے درمیان میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے، وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے۔ وہاں پر جو خالد ابن ولید کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ اپنے مشرکوں کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ چھپ چھپ کر، پیغمبر کا گروپ صحابہ کرام 1500-1700 کے قریب ایک طرف سے چل رہے ہیں ایک راستے سے، اور وہ دوسرے راستے سے چھپ کر تاکہ جہاں بھی موقع ملے ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، وہ چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے جب نماز ظہر ادا کی تو اس کے بعد وہ سب جماعت کے ساتھ تھے، سب صحابہ، تو اس نے یہ آپس میں مشرکوں سے کہا کہ کتنا اچھا موقع تھا کہ ہم ان پر حملہ کر کے ان سب کو ختم کر دیتے، تو کسی مشرق نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ دوبارہ دوسری نماز پڑھیں گے، تو جب یہ دوبارہ اپنی جو عصر کی نماز ہوگی وہ پڑھیں گے تو پھر ان پر حملہ کریں گے۔ تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء میں اس سے پہلے والے سورے میں ہے کہ اب جو آپ نماز پڑھیں گے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آدھے آدمی آپ کی حفاظت کریں گے اسلحہ ہاتھ میں لے کر، اور آدھے آدمی نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اور اپنے اسلحے کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اور جب آپ ایک رکعت نماز پڑھ چکیں گے بیٹھے رہیں گے، دوسرے خود فرادہ نماز ایک رکعت ادا کر کے آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے، اور جو آپ کی حفاظت پر مامور دستہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، آ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی دوسری رکعت ہوگی، ان کی پہلی رکعت، بہت تفصیلی آیت ہے سورہ نساء کی، اور اس کے بعد اس طریقے سے نماز کو تمام کریں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ نماز تمام ہوئی تو مسلمانوں کی عام روایت یہ ہے کہ خالد ابن ولید مسلمان ہو گیا کہ کون سی طاقت تھی جس نے ان کو یہ بتا دیا کہ ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں، صرف میرے اور کسی ایک اس کے ساتھی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی، اور انہوں نے مشورہ کیا تھا پیغمبر ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر یہ سب کی سب باتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ولا یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا تھا تو تم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو، یا تم انتقامی جذبے کے اوپر آ جاؤ، کسی بھی شکل میں کسی بھی انداز سے عدل کو نہ چھوڑنا۔ اس سورہ کی 8ویں آیت جو ہے اس میں یہ بات تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اس پر جب بات کریں گے تو بات آ جائے گی، یعنی چاہے دشمن ہو یا دوست ہو ہر حال میں عدالت کے اوپر قائم رہنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بہت مشہور و معروف آیت ہے جس کو بہت زیادہ سرنامہ کلام میں مجلسوں میں قرار دیا جاتا ہے، دیکھو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا جو عذاب ہے وہ بہت شدید ہے۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی کی استطاعت اتنی ہے یہاں تک کر سکتا ہے، اس آدمی سے اس کی استطاعت سے آگے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں، اس سے آگے کا جو کام ہے وہ آپ کر لیں، تاکہ ایک آدمی جس کیپیسٹی میں جس حد تک نیکی کر سکتا ہے اگر اجتماعی طور پر اس نیکی کو انجام دیا جائے تو وہ مکمل نیکی کا جو ثمرہ ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جس حد تک ہو سکے انسان نیکی کرے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے، اور جب نیکی کے کام کا کسی کے بارے میں علم ہو کہ یہ کر رہا ہے اور اس حد تک اس کی گنجائش ہے کرنے کی، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو مزید کوئی ایسی باتیں کر کے اس کو جو ادھورا کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کو روک دیا جائے، یا اس کی دل شکنی کی جائے کہ تم کر سکتے نہیں ہو کیا کرنے چلے ہو. نہیں, جب یہ دیکھ لے کہ اس میں اس حد تک کرنے کی گنجائش ہے, اس سے آگے اگر خود اس میں گنجائش ہے اس کام کو مکمل کر دے. اور مختصر سے مختصر کام کرنے سے بھی نیکی کے کبھی انسان شرمائے نہیں. اس لیے کہ یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا مشہور قول ہے کہ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں, چونکہ نہ دینا تو تھوڑا دینے سے بھی برا ہے. تو بہت تھوڑے سے دینے سے بھی انسان رکے نہیں, اور بہت تھوڑی سی کسی کی مدد نیکی کے کام کرنے میں بھی شرمائے نہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جیسے مثلا کہیں نمازوں میں بیٹھا ہوا ہے, صفوں میں بیٹھا ہوا ہے, ہر نماز کے بعد جمعے میں اور خاص طور پر لوگ ایک باکس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جس سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک آدمی پہلی دفعہ دوسری دفعہ گیا ہے, اس کو نکالتے ہوئے ہی شرم آ رہی ہے, دیتے ہوئے ہی شرم آ رہی ہے. یا کہیں ایسی مسجد ہے جہاں پر باکس لے کے گھوما ہی نہیں جاتا, وہاں رکھا ہوا ہے, اس نے کبھی زندگی میں کسی باکس میں جا کے ڈالا ہی نہیں ہے. بچہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ مسجد میں گیا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ کس لیے رکھا ہوا ہے, تو خود اس کو اپنے ہاتھ سے دے دیں کہ اس میں جا کے ڈال دے. اور جب ایک دفعہ دو دفعہ دوسرے لوگ ڈالتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسے لوگ جن کے دل میں ذرا سی شرم پیدا ہو رہی ہے کہ 5 روپے کا یا 10 روپے کا سکہ میں کیا ڈالوں, اگر 100 روپے ہوتے 200 روپے ہوتے تو ڈال دیتا, تو خود بخود ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ نہیں, جتنا بھی مختصر کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے سے میرے اس چیز میں کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ میرے اجر میں اضافہ ہوگا. اور ایک خاص قسم کی جو جھجک ہوتی ہے اس جھجک سے بھی آدمی نکل جائے گا. اس کے بعد تم پر حرام کر دیا گیا یہ مردار کا گوشت, خون اور سور کا گوشت, اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پہ ذبح ہوں. اب یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ نظر نیاز کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر, اور یہ سب ہم امام حسین کا نام لے رہے ہیں ذبح کرتے وقت, یہ حضرت علی کا نام لے رہے ہیں, اس لیے وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے ان کا کھانا. وہ کہتے ہیں کہ وہ شرک تو نہیں ہے اگر آپ انہیں بلائیں کسی نیاز نظر میں, اپنے کسی برادر ایمانی کو دعوت دے کے یہ کہیں کہ ہمارے یہاں نیاز ہے اس میں آ جاؤ, تو وہ پوچھتا ہے وہ آپ نے شرک والا کھانا تو نہیں بنایا ہوا, وہ شرک والا کھانا کون سا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں نیاز جو ہے شرک والا کھانا ہے. ان سے بتائیں کہ بھائی یہ وہ جائز طریقہ کہ جو آپ لوگ اپنے نزدیک کرتے ہیں وہی ہے ہمارے نزدیک, سب ہم نے اسے منسوب کیا ہے ان کے نام پر کھلا رہے ہیں, لیکن ذبیحے کا طریقہ وہی ہے کہ جو سب آپ نے جیسے ذبح کیا ہے جانور ایسے ہی ہم نے بھی ذبح کیا ہے جانور. اس کے علاوہ اب اس میں بہت ساری تفصیل دی گئی ہے, وہ جانور جو اوپر سے گر کے مر جائے, وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے, وہ جانور جو دوسرے کے سینگ لگ کے مر جائے, وہ جانور جس کا دم گھٹ جائے وہ مر جائے, وہ سب کے سب حرام ہے. یہاں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قدیم زمانے سے لے کر آج تک, اور آقا طباطبائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جسے اللہ مار دے وہ تو حرام ہو گیا, اور جسے تم مار دو وہ حلال ہو گیا, یہ کیا بات ہے؟ یعنی اعتراض یہ کرتے ہیں جسے اللہ مارے دم گھٹ کے مر گیا, ویسے مر گیا طبعی طور پہ مر گیا, مردار ہے, اسے اللہ نے مارا ہے طبعی طور پہ, اور جسے آپ نے مارا ہے شکار کے ذریعے سے وہ حلال ہو گیا, اور جسے اللہ نے مارا, اس قسم کی باتیں پیدا کی جاتی ہیں. تو دیکھیے قرآن کریم نے خود ان تمام چیزوں کو, اور اس وقت تو جو یہ لیدر کا کام کرتے ہیں آپ کے دوستوں میں بزرگوں میں, ان سے پوچھ لیجئے, نقن صاحب نے اسے مجلس میں بھی پڑھا تھا, اور اس کے بعد اس حقیر نے بھی کسی آپ ہی میں سے کسی بزرگ سے پوچھ لیا تھا جو لیدر کا کام کرنے والے ہیں کہ ذبیحے کے ذبیحے میں اور غیر ذبیحے میں کیا فرق ہوتا ہے جو کھال ہے. تو نقن صاحب نے اس کو بیان کیا تھا کہ لیدر کے کام کرنے والے نے مجھے یہ بات بتائی کہ ذبیحے شدہ کی جو کھال ہے اس میں اور غیر ذبیحے شدہ جو مردار کی کھال ہے اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اب ان صاحب نے جو مجھے بتایا کہ مثلاً وہ 50 روپے کی بھی نہیں ہے اور وہ 1000 روپے کی ہے, جو ذبیحے والی کھال ہے وہ 1000 روپے کی ہے اور وہ 50 روپے کی بھی نہیں ہے, وہ کیوں ہے؟ یعنی اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کی ویلیو ہی ختم ہو گئی جو مردار کی کھال ہے. تو ایک تصور یہ ہے کہ جب مردار کی کھال کی ظاہری طور پر وہ ویلیو ختم ہو گئی اور وہ 50 روپے کی بھی نہیں ہے, تو اس گوشت کے اندر کون سی تاثیر پیدا کی گئی ہو گئی ہوگی جو مردار کا گوشت ہے. جب وہ کھالی بیکار ہو گئی تو مردار کا گوشت کس قدر انسان کی صحت کے لیے اور انسان کے نفس اور روح کے لیے ناقص بن گیا ہوگا جب وہ کھال کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے قرآن نے جو ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. اب اس کے بعد وہ کتے جو لفظ ہے مکلبینہ, وہ جانور جن کو سکھا دیا گیا ہے, پڑھا دیا گیا ہے, سدھا دیا گیا ہے شکار کے لیے, اب وہ شکار کے لیے جو جانور چھوڑا جاتا ہے اس نے وہ شکار پکڑا اور چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا, بسم اللہ پڑھی گئی اور اللہ کے نام کے ساتھ اس شکار کے جانور کو جو سدھایا ہوا کتا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس نے وہ جانور پکڑ لیا۔ اب اگر وہ جانور پکڑ کر آپ اس تک پہنچے اور وہ جانور مر چکا تھا تو وہ جائز حلال ہے وہ، اس لیے کہ وہ شکاری جان شکاری جو سدھایا ہوا جانور جس کے ذریعے وہ شکار کیا گیا تھا اس نے وہ اپنے کھانے کے لیے نہیں پکڑا تھا، اس کو سدھایا اس لیے گیا تھا کہ وہ مالک کے لیے پکڑ رہا تھا، اس لیے اس کا جو گوشت ہے وہ انسان کے لیے جائز قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت کون سی ہے، آیت نمبر 3 ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے مردار کی، خون کی، خنزیر کے گوشت کی، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کی گلا گھٹ کر مر جانے والے، اور یہ تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے بت لگائے جاتے تھے، صفا و مروہ کے اوپر دو بت رکھے جاتے تھے اور لوگ بھی ایسے ہی دوڑتے تھے جیسے آج دوڑتے ہیں صفا و مروہ پر، لیکن کرتے کیا تھے کہ صفا پہ جا کر اپنے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون ملتے تھے بت پر، اور مروہ پہ جا کر اپنے جانور کا ذبح کر کے اس کا خون ملتے تھے، خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو بت تھے اس کے اوپر جانوروں کے خون کو ملتے تھے اور اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے۔ قرآن ان سب باتوں کے بیان کرنے کے بعد جو اس آیت کا آخری حصہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آپ دیکھیے یہ آیت جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے آیت نمبر 3 کے ساتھ، جبکہ کوئی مفسر اس بات کو ایسے بیان کر سکتا ہے کہ اس آیت، یہ جو پہلے بیان ہوا ہے حصہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس کے بعد جو آیت تکمیل ولایت ہے یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی وہاں پر، وہ اور اس کے نزول کا اور محل ہے، اس کے نزول کا اور محل ہے، اس پر تفصیلی بحثیں علماء نے کی، ہمارے یہاں خاص طور پر کی گئی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے 18 ذیلج یوم غدیر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے دن۔ اب یہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ آیتیں ایسے کیوں ہیں، تو یہاں ایک ہی بس میں اشارہ کر دوں آپ کے سامنے، دیکھیے ایسے ہی آپ کے مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، سورہ احزاب میں جو آیت تطہیر ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جہاں رسول خدا کی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان بیویوں کے تذکرے ہوتے ہوتے آیت ختم نہیں ہوتی کہ آیت تطہیر شروع ہو جاتی ہے، اور ازواج مطہرات کے تذکرے کا اختتام ہوتا ہے آیت تطہیر پر۔ تو جو عام قاری، عام انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو بیویوں کی بات ہو رہی ہے رسول خدا کی اور اس میں آیت تطہیر پر ختم ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، اسی طریقے سے یہاں یہ بات ہو رہی ہے اور اس میں یہ آیہ ولایت اس میں شامل ہو گئی، تو وہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے جمع کرنے کے اوپر بہت سے نظریات ہیں، اور یہ شیخ محسن نجفی کا قرآن جو ہم آپ تلاوت پڑھتے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے، اور اسی کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے مقدمے کو دیکھ لیں، اس کے حاشیے کو دیکھ لیں، اس کے قرآن کے پیچھے جو تفصیل موجود ہے صرف اسی کو پڑھ لیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے کہ وہ نظریات جو ہیں کہ قرآن کریم خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ ثانی کے زمانے میں کمپائل کیا گیا، یہاں تک کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک آدمی سورہ توبہ کی آخری آیت لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ میں نے رسول خدا سے سنی ہے، انہوں نے کہا اس کو یہاں لگا دو، میں نے بھی سنی ہے، تو یعنی جیسے الٹپ معاملہ چل رہا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے قرآن کریم کو درخت کے پتوں پہ، چھال پہ، پتھر پہ لکھا ہوا دیکھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا اور قرآن ایسے جمع ہو گیا، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو آیت جہاں ملی اسے وہاں لگا دیا گیا، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کریم اس حالت میں، اس شکل میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں کمپائل تھا، اور اس کو شیخ محسن نجفی نے اس میں بیان بھی کیا ہے، اور اس کی مثالوں میں انہوں نے دو تین جو مثالیں دی ہیں وہ یہ کہ جب قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم اس قرآن کی 10 سورتوں جیسی سورتیں بنا کر لے آؤ، مشرکوں سے کہتا ہے، اور آخر میں یہ چیلنج کرتا ہے کہ 10 سورتیں تو زیادہ ہیں، چلو ایک سورت جیسی سورت بھی بنا کر لے آؤ، تو اگر قرآن کریم جمع نہیں ہوا تھا تو سورت جمع ہی نہیں تھی، پھر قرآن کا چیلنج کس کام کا ہوگا؟ یا صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ آ کر پیغمبر کی خدمت میں آ کے یہ کہتے تھے، مثلاً عبداللہ ابن عمر کا نام لکھا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا نام لکھا ہے، اور کئی صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو 7 دن میں پڑھتے ہیں، 3 دن میں پڑھتے ہیں، 10 دن میں پڑھتے ہیں، تو اگر قرآن کریم جمع نہیں ہو گیا تھا تو وہ 7 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن جمع تھا تو پڑھتے تھے۔ تو ایسی بہت سارے دلائل ہیں، ایک نہیں ہیں، تو ان سب کی حکمت و مصلحت ہے، پیغمبر نے ان آیتوں کو ان مقامات پر جو رکھا ہے ان کی حکمت و مصلحت ہے۔ مواہب الرحمن ایک تفسیر ہے جو سورہ انعام تک کی تفسیر ہے، آیت اللہ سب سید عبدالعالی سبزباری کی تفسیر ہے جو آقا خوئی کے بعد مرجع تقلید تھے اور اس کے بعد ان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، تو اس میں انہوں نے ان آیتوں کی اس میں کچھ عارفانہ انداز سے تشریح کی ہے جو تفسیر کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن یقینی طور پر جیسے ایک گدڑی میں لال کو چھپا دیا جاتا ہے یا بہت ساری اور چیزوں میں قیمتی چیز کو چھپا دیا جاتا ہے تاکہ ناواقفوں کی، نا اہلوں کی اور جو بدباطن لوگ ہیں ان کی دست بر سے قیمتی چیز محفوظ رہے، ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ ایسی قیمتی چیزوں کو اس جگہ پر چھپا دیا گیا ہے، لیکن یہ آیتیں اور یہ آیت خاص طور پر اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ آیت امیر المومنین کی ولایت سے متعلق ہے جہاں پر کتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور دین کے طور پر اسے خود قبول کر لیا، یعنی یہ چیزیں اس آیت میں بیان ہوئیں، اور کس وقت بیان ہوئیں؟ جب پیغمبر اکرم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر بلند کیا تھا، یہ آیت ہم نے پڑھ لی کہ جو کتے آیت نمبر 4 میں تھا شکاری جانوروں کو پکڑیں گے وہ شکار جائز ہے، آج کے دن پاکیزہ چیزیں حلال ہو گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، اب یہاں مختلف فقہا کے فتوے ہیں، مختلف کیفیات ہیں، اہل کتاب میں یہود و نصارہ ہیں، بعض نے اہل کتاب میں پارسیوں کو بھی شامل کیا ہے، بہرحال اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، اور جو اس میں آگے ہے مسلمانوں میں پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے پاک دامن عورتیں حلال ہیں، یعنی اہل کتاب کی عورتیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہے قرآن کی آیت میں، اس آیت میں جو 5ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی، تو یہاں پر فقہا میں جو اختلاف ہے وہ یہ کہ ایک تو جو غیر اہل کتاب ہیں جو اس کا ذبیحہ ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس ذبیحے کے اوپر وہ تثلیث کے قائل ہیں مثلاً، اور وہ ایک خدائے واحد کے قائل نہیں ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، جب تثلیث کے قائل ہیں تو اس پر جناب عیسیٰ کا نام اور مریم کا نام یا خدا کا نام یا روح القدس کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ کیسے ذبیحہ جائز ہو سکتا ہے، اور ان کی جو باقی طعام کی چیزیں ہیں جو ذبیحے پہ مشتمل نہ ہوں، کھانے پینے کی چیزیں باقی، وہ جائز ہیں، دوسرا یعنی اس میں شیعہ فقہا میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے جسے شیخ محسن نجفی نے اپنے حاشیے میں بھی بیان کیا ہے، اہل سنت میں بھی اس کے فتووں میں اختلاف پایا جاتا ہے، باقی جو چیز ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو عقد دائمی نہیں کر سکتا، جو مستقل نکاح ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے بعض علماء کی طرف سے جو تصریحات ہیں کہ عقد منقطع وہ کر سکتا ہے، عقد منقطع کا مطلب متع کر سکتا ہے، اور اس کی جو مخصوص شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ، ظاہر ہے کہ پاک دامن عورتوں کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کا حق مہر ادا کر دو، اب یہ سورہ ممتحنہ کے اندر اس کو علماء نے، آقا طباطبائی نے بھی سورہ ممتحنہ کی آیتوں سے اس کو ملایا ہے کہ وہاں پر یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جو کافر عورتیں تمہاری طرف آ جائیں ان کا امتحان لے لو، اور جو عورتیں اور ان کا مہر دے کر ان کو واپس کر دو، ان کا مہر کافروں کو، اور اس کے بعد ان سے عقد کر لو، اس کی ایک تفصیل ہے، وہ تفصیل یہ ہے کہ کافر عورتیں اگر اسلام کے لیے آ گئی ہیں، مسلمان ہونے کے لیے آ گئی ہیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر، تو اب ان کا بھیجنا کافر شوہر کی طرف صحیح نہیں ہے، اس کی جو اجرت ہے، جو اس کا اجر ہے، اس کا جو مہر ہے جو اس کے شوہر نے اس پہ خرچہ کیا ہے اسے دے دو، اور اس سے مسلمان عقد کر لے، اور اگر کوئی کافر ہو جائے عورت مسلمانوں کی بیوی اور وہ کافروں کی طرف چلی جائے تو ان سے طلب کرو جو تم خرچ کر چکے ہو، لیکن اگر وہ نہ دیں، ظاہر وہ کیسے دیں گے، تو پھر مال غنیمت میں سے اس آدمی کو کہ جس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے اس کو وہ مال اس کا جو اس نے خرچہ کیا ہے مہر وغیرہ کی رقم اس کو ادا کر دو، اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں، لیکن یہاں پر ان سے عقد دائمی کرنے کی طرف تمام علماء نے، ہمارے مفسرین نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اور اس کی طہارت کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، ال المرافق، ال المرافق، اب الا جو ہے اس کو ما کہا گیا ہے، ال المرافق، فخصل جو ترتیب ہے، فخصل وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وعیدی کم، چہرے کو دھو، وہ عیدی کو مل المرافق الل، اب الا تو ہونا یہاں تک، مگر ما اس کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کوہنی کو بھی دھو لو، کوہنی کے ساتھ ہاتھ کو دھو لو. وم سہو بے رعو سکم و ارجو لکم، وم سہو بے رعو سکم و ارجو لکم، اور اپنے سر کا اور اپنے پیروں کا، الل کعبین جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کا مسا کرو. اب یہاں پر علماء اہل سنت نے اس کی صرف و نحو ترکیب کے اعتبار سے اور جو ان کے پاس موجود روایات ہیں اس کے اعتبار سے، وہ ظاہر ہے کہ وہ مسا کیا کریں گے، وہ تو پیر دھوتے ہیں سب سے آخر میں، وہ اسی آیت کے اندر سے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک وہ چاہے کتنے بھی صرفی اور نحوی تراکیب اس کے اندر سے بیان کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کا واضح طور پر حکم ہے اور وہی ترتیب ہے وضو کی کہ جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے بعض روایات کا سہارا لے کر اپنے لیے پیر دھونے کو وضو میں اس اعتبار سے جو مسح کیا جاتا ہے اس کو جائز قرار دیا ہے. ورجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا، حالات جم میں ہو تو غسل کرو، بیمار ہو یا مسافر ہو، قضاء حاجت سے پلٹے، عورتوں کو لمس کیا ہے، پانی تک رسائی نہیں ہے تو تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کرنے کا طریقہ آپ علماء سے پوچھتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، مختلف جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں. پاک مٹی پر ایک مرتبہ ہاتھوں کو مارنے کے بعد، اس کو مٹی جھڑ جائے ہاتھ سے، اس کے بعد میں یہ جو یہ پورا حصہ ہے، یہ والا یہ پورا حصہ جو بھویں اس میں شامل ہیں، یہ سب کا سب اس میں تیمم کے اندر آ جائے گا کہ ہاتھ کو لے کر ایسے یہاں تک یہ تیمم کر لو. ایک مرتبہ وضو ہوگا، ایک مرتبہ اور دوبارہ احتیاط کے طور پر انسان وضو کے لیے ایک دفعہ کرے گا یہ عمل، اور اگر غسل کے طور پر کر رہا ہے تو پھر دوبارہ بھی مٹی پر ہاتھ مارے گا اور دوبارہ یہ عمل دہرائے گا. اس میں قرآن کریم کی آپ اس کیفیت کو دیکھیے کہ او لمستم النساء، جب قرآن جائز طریقے سے ایک مرد و زن کے، زن و شوہر کے تعلق کو بیان کرتا ہے تو قرآن کبھی بھی الفاظ کو اڑیاں طور پہ بیان نہیں کرتا. پورے قرآن کی ایک خاص مثال ہے، لمستم النساء، عورتوں کو چھوا ہے اگر، یعنی قرآن نے ان تمام چیزوں کی اس قدر حیا اور پردہ داری کی ہے جو ایک زن و شوہر کے تعلقات پر مبنی باتیں ہیں. اس لیے پیغمبر کا بھی قول ہے کہ ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا جو خلق ہے خاص وہ حیا ہے، جس میں حیا نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بات اس کے آخر میں ہو رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، یعنی پاک ہونا کر، ظاہری طور پر تو انسان کوشش کرے گا لیکن در حقیقت پاکیزگی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قلب کو پاک کرے گا. دس مرتبہ، یعنی جیسے جملے ہیں چاہے وہ شریعتی کے ہوں اور مختلف علماء کے ہوں، کہ دس دفعہ خانہ کعبہ کا چکر لگا کے آ جائے گا، دس دفعہ بوسہ دے کے آ جائے گا، لیکن اللہ کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں جائے گا انسان. دس دفعہ، ہزارہ دفعہ اپنے بدن کا غسل کرتا رہے گا ہر لحاظ سے، لیکن پاکیزگی ایک دفعہ بھی اس کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا جو ذہن ہے، در حقیقت اس کو پاک کرنا ہے، انسان کے قلب کو پاک کرنا ہے. اور یہ کیفیت جب تک خدا کی بارگاہ میں حقیقت کے طور پر رجوع نہیں کرے گا انسان پاکیزگی کے لیے، اس وقت تک خدا کی طرف سے اسے پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی. انسان بڑی سے بڑی عبادت کے اندر بھی رہے گا، تب بھی اس کے اندر غلاظت، اس کے قلب کے اندر کثافت موجود رہے گی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو عملی طور پر دوران طواف بھی دیکھی گئی ہیں، دیکھی جاتی ہیں، اور حالت روزہ کے اندر بھی انسان مختلف قسم کی کیفیات کو سنتا بھی رہتا ہے، پڑھتا بھی رہتا ہے اور جانتا بھی رہتا ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اس قدر پابندی کے باوجود چونکہ انسان کا قلب پاک و پاکیزگی کی طرف نہ مائل تھا، نہ اس نے کوشش کی تھی، اس لیے وہ نجس ہی نجس رہا. تو ایک آیت اور پڑھ لیں، آیت نمبر 8 اور پڑھ کے بس. یہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے بہت دفعہ منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کہا کہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ ہمارا ایک پیٹرن جملہ ہو گیا ہے ممبر پہ جانے والوں کا، بس ایک آیت اور پڑھ لوں میں زحمت تمام کر رہا ہوں. زحمت میں کیا تمام کروں گا بھائی آپ کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ بہت اہم آیت ہے. اے ایمان والو، اللہ کے لیے قیام کرو، عادلانہ گواہی دو. اللہ کے لیے قیام کرو، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں ترک عدالت کی طرف نہ لے جائے، عدل کرو. اب اگر کوئی پوچھے، جو میں آپ کے سامنے اور علماء و ذاکرین اور سب پڑھنے والے آپ کے سامنے کہتے رہتے ہوں گے کہ بھائی تقوی کی جو تعریف ہے وہ بہت لمبی چوڑی، امیر المومنین کا خطبہ ہے پورا کا پورا تقوی کے بارے میں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ایک لفظ میں آپ تقوی کی تعریف کر دیں کہ تقوی کیا ہے، ایک لفظ میں، مولا کا خطبہ ہے اتنا بڑا جو حمام کے سامنے آپ نے، حمام کے کہنے پہ بیان فرمایا تھا جو آپ کے صحابی تھے، تو وہ ایک لفظ جو ہے وہ عدل ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اعدلوا ہو اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے، جتنا عدل کرتے چلے جاؤ گے اتنا متقی ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہے آٹھویں آیت، اس کو آپ ملا لیں سورہ نساء کی 135 آیت سے، اور اس کو اس سے ملا کے آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ 135 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اے ایمان والو، عدالت کو قائم رکھنے والے بنو، خدا کے لیے گواہی دو، خواہ یہ گواہی تمہارے نقصان میں کیوں نہ ہو، تمہارے والدین رشتہ داروں کے نقصان میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ مالدار ہوں یا فقیر ہوں۔ آیت نمبر 135 میں عدل کا حکم دیا جا رہا ہے محبت کی بنیاد پر، اور آیت نمبر 8 میں سورہ مائدہ کی عدل کا حکم دیا جا رہا ہے دشمنی کے مقابلے پر، یعنی انسان دو مقامات پر عدل چھوڑ دیتا ہے، عدالت سے ہٹ جاتا ہے، یا تو محبت کے رشتے اسے عدالت سے ہٹاتے ہیں یا دشمنی کے رشتے اسے عدالت سے ہٹاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ عیش میں اور تیش میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، ایسے ہی محبت میں انسان عدل کو چھوڑ دیتا ہے اور غصے میں، نفرت میں، دشمنی میں عدل کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہے، اپنے ماں باپ سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہے، لیکن ہر حال میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہو، عدل کے قیام کرنے والے بنو۔ کسی کی محبت تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے، اللہ کو پیش نظر رکھنا، اور کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے، اللہ کو پیش نظر رکھنا۔ اب یہ وہ کیفیات ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں رہ جائیں اور عملی نمونہ نہ بنے، اگر ہمارے سامنے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال نہ ہو کہ کیسے آپ کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا تھا اس حالت میں کہ رومال سے باندھا ہوا تھا، ابھی ابھی سر پہ ضربت ماری تھی، خون بہ رہا تھا۔ اگر زخم بھر جائے، پرانا ہو جائے تو انسان بہت ساری باتوں پہ وہ چھوڑ دیتا ہے، کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن ابھی ابھی ضربت لگی ہے، غصہ ہے، جو بھی کیفیت ہوگی ایک انسانی حیثیت سے احساسات ہوں گے، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے اپنی نظر سے نہیں دیکھا، الہی نظر سے دیکھا اور کہا کہ حسن تمہارا مجرم ہے، جو میں کھاؤں اسے کھلانا، جو میں پیوں اسے پلانا۔ صرف یہ نہیں، امام سجاد کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ مہمان نوازی کرنے کے باوجود جب وہ قاتل، جو بھائی کا قاتل ہے، واپس جا رہا ہے، کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا، اگر پہچان لیتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی، کہا تو جب پہچان کری تو تیرے ساتھ یہ سب کام کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں فارمولوں کی شکل میں اپنے مقام پر ہیں، اگر اہل بیت کا کردار ہمارے سامنے نہ ہوتا تو قرآن کی آیتیں اس مقام پر اجمالی شکل میں رہ جاتی، تعبیر کے مرحلے میں ہمارے سامنے عملی نمونہ پیش نہ کر سکتی تھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد والے محمد کا واسطہ، شہداء کربلا سیران کربلا کا واسطہ، ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان قرار دے دے۔ پروردگار جو چیزیں تو نے جائز، حلال اور طیب قرار دی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو چیزیں تو نے حرام قرار دی ہیں پروردگار ان سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو پاکیز کی طہارت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما دے۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، محمد والے محمد کی شفاعت اور ان کا وسیلہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں، جو جو ہماری حاجتیں ہیں، ان سب حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے ایوان انصار میں شمار فرما دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔